بسم اللہ شہر الحکام ما حمده ابدو فی نظام ثم الصلاة والسلام سرمدا علی نبی قد اتانا بالخدا وعلى آلہ وصحبہ الکرام علی ممر الدہر والآوام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العظیم. وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد وصلی رجلان بصلاته فاصبح الناس فتحدثونا فاجتمع اکثر منهم فصلی فصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فکثر اهل المسجد من اللیلۃ الثالثہ فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة أجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. رواہ البخاری فی صحیحہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. محترم حضرات, معزز سامعین, گزشتہ جمعے جس سلسلہ بیان کا آغاز کیا گیا تھا, مسائل صیام و قیام, مسائل و فضائل صیام و قیام, اس کی آج دوسری نشست ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا اور اس بات کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم رمضان کے آنے سے پہلے اس کی عبادت اور اس کی عبادات کو سیکھنے کے لیے متوجہ ہیں, اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں. یہ خاص اس کا فضل ہے, ورنہ عام طور پہ آج معاشرے میں روش کیا بن گئی ہے کہ دین کے بارے میں بے احتیاطی اور غفلت ہے کہ بس کسی بھی طرح روا روی میں اور جیسے تیسے عبادات کو بس اتار دیا جائے کسی طرح سر سے اور اس میں اہتمام نہیں ہوتا. تو عرض کیا گیا تھا کہ جب اہتمام نہیں ہوتا تو نتیجہ پہ بھی برآمد نہیں ہوتا. اس کی جو کیفیات ہیں, اس کے جو ثمرات ہیں, اس کی جو حاصلات ہیں, ان سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم یہ روش بنائیں کہ عبادات سے پہلے, اس کے مواقع سے پہلے اسے سیکھیں اور سیکھنے کے بعد پھر اس پر کما حق ہو عمل کرنے والے ہوں, جیسے کہ اس کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. اسی سلسلے میں رمضان کے مسائل کا بیان شروع ہوا تھا. ہم نے رؤیت ہلال کا مسئلہ دیکھا اور اس میں خاص طور پر جو آج بے دینی پیدا کرنے کا اسے ذریعہ بنا لیا گیا ہے کہ غلط سلط شبہات لوگوں کے ذہن میں عام کیے جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں لوگ بے دینی کی طرف اور اسی طرح سے دین کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں. اس کا ازالہ کیا ہے, اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی تھی, کس طرح سے شرعی حکم اس کا کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ہر عبادت کے جس طرح کچھ طریقے ہوتے ہیں, اس کو عمل میں لانے کے لیے باقاعدہ کچھ چیزیں مرتب کی گئیں, مدون کی گئیں, جس میں یہ متعین کر دیا گیا اور اس میں ہمارے لیے سہولت کا سامان ہے کہ نماز ہے تو نماز کے فرائض یہ ہیں, واجبات یہ ہیں, سنن یہ ہیں, مستحبات یہ ہیں, اور یہ مفسدات ہیں, ان کا اگر ارتکاب ہوا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی, اور قضا کرنی ہے تو اس کا اصول یہ ہے, اور غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو اس طرح ہوتا ہے. ساری معلومات ایک نماز پڑھنے والے کے لیے ناگزیر ہیں, اگر یہ نہ جانتا ہو تو نماز وہ صحت کے ساتھ نہیں ادا کر سکتا. اسی طرح سے تمام عبادات کا معاملہ ہے. روزے کی عبادت کے بھی کچھ فرائض ہیں, یعنی اس کے ارکان ہیں, پھر اس میں کچھ مستحبات پسندیدہ چیزیں ہیں, کچھ ایسے سنن ہیں جس کا اہتمام کرنا ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وہ خراب ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ٹوٹ جانے سے بھی دو مرادیں ہیں, ایک یہ ہے کہ روزہ بھی ٹوٹ گیا اور اس کے بعد کفارہ بھی لازم آیا, یعنی یہ کہ ایک دن کی قضا بھی کرنی ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ کہ 60 دن کے مسلسل, 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. وہ صورتیں کون سی ہیں اس کا علم ہونا چاہیے تاکہ انسان اس سے اجتناب کرے. بات کا آغاز یہاں سے ہوا تھا. اسی طرح انشاءاللہ آج ہم آگے بات کرتے ہوئے یعنی وہ مستحبات کیا تھے ان کو دیکھ رہے تھے ہم, پھر اس کے بعد سنن کیا ہے ان پر انشاءاللہ گفتگو ہو رہی ہوگی. سنن اور مستحبات تک بات پہنچ چکی تھی, فرائض کا پھر اعادہ کر لیتے ہیں, یعنی وہ فرائض کے جن کے چھوٹ جانے سے روزہ ہوتا ہی نہیں, اور ان کا اسی کا نام روزہ ہے, یعنی ان تین کاموں کا نام روزہ ہے. یہ دیکھا تھا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں کچھ کرنا نہیں ہے بلکہ کچھ کرنے سے رکنا ہے. یہ کسی عمل کا نام نہیں ہے بلکہ ترک عمل کا نام ہے, یہ کسی فعل کا نام نہیں ہے بلکہ ترک فعل کا نام ہے. چنانچہ نماز میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کام ہے جو کرنا ہے, زکوٰۃ میں کچھ رقم ادا کرنی ہے, مگر روزہ ایسی عبادت ہے جس میں کچھ کرنے سے رکنا ہے, تین کاموں کے کرنے سے رک جانے کا نام روزہ ہے. پہلی بات یہ کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے سے رکنا, صبح سے لے کر شام تک یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پینے سے رکنا, کھانا پینا دو باتیں ہو گئیں, ان سے رک جانا. اور تیسری بات یہ کہ خواہشات نفس, جنسی خواہش کے پورا کرنے سے رک جانے کا نام یہ روزہ ہے. تو یہی اس کے ارکان ہیں, اگر ان میں سے کوئی شے فوت ہو گئی تو روزہ نہیں ہوتا, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس سے ٹوٹنے کے دو مطلب ہیں, ایک یہ کہ صرف قضا لازم آئے, ایک یہ کہ پھر اس کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے. اور اصول کی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص قصدن روزہ توڑتا ہے, قصدن جانتے بوجھتے ہوئے, اور اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے, اسے شریعت کا عذر حاصل نہیں ہے, تو پھر اس سے کفارہ لازم آتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں انسان ارادہ کرے یا نہ کرے, اور کہیے کہ بھول چوک سے کرے, تب بھی کفارہ لازم آ جاتا ہے, انشاءاللہ اس کا بیان دیکھیں گے. تو یہ بنیادی بات ہے کہ کفارہ ایک ہے جس سے توڑنے کے دو مطلب ہیں, ٹوٹ جانے کے دو مطلب ہیں, ایک یہ کہ جس میں کفارہ بھی لازم آئے, اور ایک یہ ہے کہ جس میں صرف ایک دن کی قضا لازم آئے. ہم سنن و مستحبات دیکھ رہے تھے, سحری کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے آخری وقت تک ہم نے دیکھا حدیث میں آیا کہ جب تک امت, میری امت سحری میں تاخیر اور افطار میں تاجیل کرتی رہے گی خیر سے خالی نہیں ہوگی. آخر وقت تک کھانے کا کیا مطلب ہے اس کو بھی دیکھا تھا. اسی طرح سے آخر افطار جو ہے وہ جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے, جیسے ہی وقت پورا ہو جائے تو افطار کا آغاز کر دینا چاہیے. آخر وقت تک کھانے کا کیا مطلب ہے کہ جب تک وقت مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک کھانا چاہیے, یہ نہیں کہ رات کو کھا کر سو گئے اور خیال کیا کہ بس سحری کی ضرورت نہیں ہے. تو سحری کو آخر یعنی سحری کے وقت پر, آخر لیل پر, اور افطار کو اپنے آغاز کے وقت سے یعنی جیسے ہی وقت پورا ہو جائے تو افطار کرنا چاہیے, تاخیر نہیں کرنا چاہیے. روزے کی نیت رات ہی سے کر لینی چاہیے, یعنی سحری کے وقت سے کر لینا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کہ آپ افطار کرتے تھے تو سب سے پہلے یا تو کھجور تناول فرماتے تھے یا پانی پیتے تھے, تو پانی یا کھجور سے افطار کرنا یہ مستحب ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی نیت سے کریں گے تو انشاءاللہ سنت کا بھی ثواب ملے گا. اسی طرح سے تمام مکروحات سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ روزے کا ایک خاصہ ہے کہ اس میں انسان اپنے اوپر ایک کیفیت طاری رکھے کہ میں روزے سے ہوں, اور عام حالات میں جو غفلت کی کیفیت ہوتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے. مثال کے طور پر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, لایعنی کاموں میں لگے ہوئے ہیں, تو روزہ ایک ایسی حالت ہے, اس کو بھوک کا احساس ہے, یہ حالت اسے یاد کراتی رہے کہ وہ اس وقت بھی عمل عبادت میں ہے. یہ بھوک کس لیے ہے؟ اللہ کے حکم سے, اللہ کے لیے ہے, اللہ کے حکم سے روک دیا ہے کھانا پینا, تو یہ جو عمل عبادت ہے اس دوران اور زیادہ ہمیں بچنا چاہیے لایعنی چیزوں سے, جھوٹ سے, اسی طرح سے غیبت سے. حدیث میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجت من یدع طعامه وشرابه. جو شخص اللہ کے لیے, روزے دار کی بات ہو رہی ہے, روزے میں چھوڑ نہیں دیتا جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا, تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس بات کی کہ کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اللہ تم سے صرف فاقہ تھوڑی کرانا چاہتا ہے, یہ صرف مشقت تھوڑی ڈالنی ہے کہ انسان بھوکا پیاسا رہے, بلکہ یہ تو اصل میں اس بات کی آزمائش ہے کہ اللہ کے حکم پر چلتے ہو یا نہیں چلتے, یہ تو اصل میں اس بات کی تربیت ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے, اس کے منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیا جائے, اسی سے تقویٰ پیدا ہوگا. روزہ ہے کس لیے؟ تقویٰ کی مشق کے لیے ہے. روزہ کس لیے ہے؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی تربیت فرماتے ہیں کہ اسے یہ تقویٰ حاصل ہو جائے, یہ بچ بچ کر چلنے کی روش حاصل ہو جائے کہ ہر کام سے پہلے دیکھے اللہ راضی ہوتا ہے یا ناراض ہوتا ہے. یہی تو حاصل ہے روزے کا. کھانا بند کر دیتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا, کھانا شروع کر دیں یعنی افطار میں کھانے لگتے ہیں اس لیے کہ اللہ کا حکم آ گیا کہ اب کھایا جا سکتا ہے. تو جس اللہ نے یہ اوقات مقرر کیے تھے اور یہ عبادت کا طریقہ مقرر کیا, اسی نے فرمایا, اسی نے یہ حکم دیا ہے کہ جھوٹ کو بھی چھوڑ دو, اسی کا یہ مطالبہ ہے کہ غیبت کو بھی چھوڑ دو, لایعنی کاموں کو بھی چھوڑ دو, فسق و فجور, معصیت, نافرمانی کو چھوڑ دو. اب یہ انتہائی دوغلی کیفیت ہے, انتہائی حسرت افسوسناک کیفیت ہے کہ انسان ایک طرف تو روزہ دار بھی ہو اور ساتھ ساتھ وہ کالا دھن بھی اپنا جاری رکھے, اسی طرح سے وہ ناجائز خرید و فروخت بھی جاری رکھے، ناجائز کاروبار بھی جاری رکھے، آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو جس کے دیکھنے سے منع کیا گیا، کانوں سے وہ سب کچھ سن رہا ہو جس کے سننے سے منع کیا گیا، زبان سے وہ سب کچھ بول رہا ہو جس کے بولنے سے منع کیا گیا، یہ تو پھر روزہ نہ ہوا. یہ تو اللہ کی ایک عجیب و غریب نافرمانی ہے کہ ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، سری نافرمانیاں کر رہے ہیں. تو خاص طور پر رمضان یہ مشق کا ذریعہ ہوگا. اگر عام حالات میں ہمیں ان نافرمانیوں سے بچنے میں دقت ہوتی ہے، دشواری ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تو اس موقع پر آسانی ہے. نیکی کا موسم بہار ہے، ہر طرف نیکی کا ماحول بنا ہوا ہے، انشاءاللہ گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا. اور جب کچھ عرصے اس مشق میں رہیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز مستقلاً گناہوں کو چھوڑ دینا. رمضان میں ٹی وی بند ہو جاتے ہیں، رمضان المبارک میں بہت سے لوگ سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، اسی طرح سے اور نافرمانی کے بہت سے کام جو کر رہے ہوتے ہیں اسے چھوڑ دیا کرتے ہیں. تو یہ اصل میں انسان کو خود سوچنا چاہیے، اس کا ایک ذاتی تجربہ ہوا کہ میں اسے چھوڑ سکتا ہوں، چھوڑ کر بھی زندگی چلتی رہتی ہے، ان چیزوں سے مجتنب ہو کر، کنارہ کش ہو کر بھی زندگی چلتی رہتی ہے. تو اس بات کی ہمت کرنی چاہیے کہ بقیہ دنوں میں بھی وہ گناہ چھوڑ دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہی ہے جس کی بندگی رمضان میں کر رہے تھے، اسی کی بندگی پورے سال مطلوب ہے، اسی کی فرما برداری پورے سال مطلوب ہے. تو اس کے حکم کا خیال کرتے ہوئے بقیہ اوقات میں بھی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے جب رمضان میں اس کی انسان مشق کرتا ہے. کچھ چیزیں وہ ہیں جسے مکروہات کہتے ہیں، طویل فہرست سے اس میں سے کچھ چیزیں دیکھیں گے کہ مکروہات کون سی ہیں جن سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے. مکروہ کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کم ہو گیا، روزہ اپنی جگہ ہو گیا، قضا نہیں کرنی پڑے گی اور روزہ ٹوٹا نہیں، مگر اس سے کراہیت پیدا ہو گئی، کراہیت یعنی ناپسندیدگی پیدا ہو گئی، یعنی یہ کہ اس کے ثواب میں کمی واقع ہو گئی. اگر ان سے انسان بچتا تو اس کا ثواب کامل ہوتا، مکمل ہوتا. تو مکروہات وہ ہیں جن سے بچنے کا اہتمام کرنا ہے. ہاں البتہ اگر وہ بھول چوک سے ہو گئے، غلطی سے ہو گئے، تو اس پر ایسا نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ اپنی جگہ ہو گیا مگر ناپسندیدگی پیدا ہو گئی، ثواب میں کمی واقع ہو گئی. کوئی ایسا کام، مکروہات کیا ہیں، کوئی ایسا کام کرنا جس سے انسان کو انتہائی زوف طاری ہو جائے، مشقت، ایسی مشقت میں انسان پڑ جائے. مثال کے طور پہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا، یعنی سحری بھی نہ کرے اس خیال سے کہ زیادہ بھوک لگے گی تو زیادہ ثواب ملے گا، یا رمضان کے دن کے اوقات میں ایسی مشقت جان بوجھ کر کرے جس میں اس کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ اسے چھوڑ بھی سکتا ہے، مؤخر بھی کر سکتا ہے، جان بوجھ کر ایسی مشقت اپنے اوپر لے لے کہ جس کے نتیجے میں اس کو پیاس لگنے لگ جائے، زیادہ بھوک لگنے لگ جائے. تو یعنی اپنے ہاتھ سے خود اپنے اوپر مشقت طاری کر لینا یہ ناپسندیدہ بات ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جتنی مشقت زیادہ ہوگی اتنا ثواب زیادہ مل جائے گا، تو یہ قاعدہ ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ لاگو ہو جائے. اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں مشقت اس کام کا حصہ ہے، بغیر اس کے وہ کام ہو ہی نہیں سکتا. تو جس شخص کو کسی خاص سبب سے مشقت زیادہ ہو رہی ہے تو اجر زیادہ. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو مسجد سے دور رہتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو قریب رہتے ہیں. تو جو دور والے ہیں انہیں مسجد آنے میں زیادہ وقت لگتا ہے، زیادہ محنت ہوتی ہے، زیادہ سفر پورا کر کر آنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے اجر زیادہ ہے. اسی طرح ایک شخص ہے جو اٹک اٹک کر قرآن حکیم پڑھتا ہے، تو اس کے لیے اجر زیادہ ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اچھی طرح پڑھنے کی مشق نہ کرے، نہ سیکھے، یا یہ کہ مسجد کے قریب ہی آ کر آباد ہو جائے تاکہ جو ہے وہ، یا دور جا کر آباد ہو جائے اس خیال سے کہ اسے جو ہے مسجد آنے میں زیادہ اجر مل جائے گا، یہ بات صحیح نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو دو کاموں کے مابین اختیار دیا جاتا اور ان دونوں میں گناہ کا کوئی پہلو نہ ہوتا، تو آپ آسان پہلو کو اختیار فرماتے تھے. دین میں آسانی جو دی گئی ہے اسے بہرحال اختیار کرنا چاہیے. تو اپنے لیے رمضان کے اوقات میں خود بھی سہولت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے جو اس کے ماتحت افراد ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں، ان کے لیے بھی، اس کا ماتحت عملہ ہے، اس کے ملازمین ہیں، اس کے اور خدمتگار ہیں، اس کے اور متعلقین ہیں، گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے لیے سہولت کا، آسانی کا معاملہ کرنا چاہیے اس خیال سے کہ رمضان المبارک کا موقع ہے اور اس میں تخفیف باعث اجر ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو کوئی اس مہینے میں اپنے مملوک پر سے، اپنے غلام پر سے، اپنے ملازم پر سے ہلکا کر دے گا معاملے کو، تخفیف کر دے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ عطا فرما دیں گے. تو دوسروں کے لیے بھی سہولت کا معاملہ کرنا چاہیے اور اپنے لیے بھی جہاں تک سہولت لے سکیں. باقی یہ تصور بھی غلط ہے کہ چونکہ میرا روزہ ہے اس لیے اب میں کام نہیں کروں گا. اور دیکھنے میں آتا ہے بہت سے دفاتر میں لوگ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اس خیال سے، اور بہت سے کرنے والے کام، بہت سے جو ان کے فرائض ہیں وہ ادا نہیں کر رہے ہوتے اس خیال سے کہ بس روزہ ہے اور رمضان ہے اور جیسے کسی پر احسان کیا ہے روزہ رکھ کر. یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ دوسری انتہا ہے. بھئی جو کام لازم ہے کرنے کے وہ کرنے ہوں گے، اپنے معمولات جاری رکھنے ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان کے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اگر کوئی مشقت بھی آئی ہے تو اس کو انہوں نے اختیار کیا۔ مثال کے طور پر بعض اوقات جنگ کا موقع آیا ہے تو وہ سختیاں بھی رمضان المبارک کے دوران پیش آئی ہیں، اسے گوارا کیا۔ تو جو مشقت بہرحال کام کا حصہ ہے وہ آ جائے تو اسے انسان کو چاہیے کہ جھیلے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سے اجر کی امید رکھے۔ باقی لازماً اپنے اوپر مشقت کا لے لینا یہ مکروہ ہے، یہ ناپسندیدہ بات ہے، چاہیے کہ آسانی کے راستے کو اختیار کریں۔ اسی طرح سے کلی کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھانا اور کلی کرتے ہوئے پانی کو حلق تک لے جانا، جسے مبالغہ کہتے ہیں نا کہ کلی کرے تو پانی گلے تک اندر تک لے جائیں، اسی طرح سے جسے غرارہ کہا جاتا ہے، اسی طرح ناک میں پانی چڑھایا جائے اور وہ نرم ہڈی تک لے جایا جائے، یہ دونوں عام حالات میں تو پسندیدہ ہے وضو کرتے ہوئے، مگر روزے کی حالت میں مکروہ ہے۔ اتنا مبالغہ کرنا جس سے یہ بات کا اندیشہ ہو جائے کہ پانی اندر چلا گیا، اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی انسان جو ہے کلی کر رہا تھا اور گلے حلق تک پانی اندر لے گیا اور غلطی سے کچھ پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور یہ غلطی سے ہوا تھا تو ایک قضا بعد میں لازم آئے گی۔ اس دن کا روزہ بھی اسے چاہیے کہ روزہ دار کی طرح گزارے اور پھر بعد میں ایک دن کی قضا اس کے اوپر لازم آئے گی۔ تو چاہیے کہ اس میں احتیاط کی جائے، یعنی مبالغہ نہ کیا جائے، بہت زیادہ پانی نہ چڑھایا جائے، بہت زیادہ گلے کے اندر پانی نہ لے جایا جائے۔ پھر اسی طرح سے بلا وجہ منہ میں تھوک جمع کرنا اور اس کے بعد اسے نگلتے رہنا، اور یہ چیز بھی مکروہات میں سے ہے۔ اسی طرح سے بار بار بے قراری کا اظہار کرنا، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ روزہ لگ رہا ہے، یا اسی طرح سے تو بڑی گرمی میں رمضان آ گیا، اور اس طرح کے کلمات جس سے رمضان کی نعمت کی ناشکری محسوس ہو، سامنے والے پر احسان جتلایا جا، حالانکہ اللہ کے لیے رکھا ہے روزہ، اللہ کے لیے اس عبادت کو انجام دے رہے ہیں، اس میں اگر مشقت بھی آ گئی ہے تو کیا ہوا، اللہ ہی کے لیے انشاءاللہ اجر بڑھ جائے گا۔ تو لوگوں کے سامنے بے قراری کا اظہار، گھبراہٹ کا اظہار، اضمحلال کا اظہار کرنا، یہ بھی روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو مشغول کر لے کسی اور کام میں، کسی اور جگہ پر، یا ایسی جگہ پر جہاں کم سے کم وہ اظہار نہ کرتا رہے۔ اگر اسے باقاعدہ واقعتاً کچھ مشقت بھی زیادہ ہو گئی ہے، روزہ لگ بھی رہا ہے، تو صبر کرے، اس پر اظہار نہ کیا کرے۔ اسی طرح سے یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہے یا منجن ہے، اس طرح کی کوئی شے استعمال کرنا، ایک ہے مسواک کا معاملہ۔ مسواک کا استعمال کرنا بلا کراہیت پسندیدہ ہے، چاہے مسواک میں ذائقہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے جھاگ ہی کیوں نہ بنتا ہو، اس کے باوجود بھی روزے کے دوران مسواک کرنا مستحب کا مستحب رہتا ہے، اس میں کراہیت پیدا نہیں ہوتی۔ ہاں، اسے نگلنا نہیں ہے، الگ سے اندر نہیں لے جانا۔ مگر اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں، ٹوتھ پیسٹ ہے یا منجن ہے، اس کو استعمال کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اگر اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر منہ ہی میں رہا اور اس کو استعمال کر تھوک دیا، ٹوتھ پیسٹ کو تھوک دیا گیا ہے، مگر اس کے استعمال سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اب بعض علماء کے نزدیک یہ ذائقہ جو ہے نا، یہ شدید کراہیت کا سبب ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بالکل اجتناب کیا جائے، وہ کراہیت سے زیادہ حکم بھی کرتے ہیں۔ تو آسان بات یہ ہے کہ ناپسندیدہ ہے، اور اس میں زیادہ احتیاط کی بات یہ ہے کہ بالکل اجتناب کیا جائے۔ تو چاہیے کہ مسواک کی ہم عادت ڈالیں رمضان المبارک میں، اور اگر کسی کو زیادہ پریشانی اور تکلیف ہوتی ہے تو وہ افطار یعنی سحری کے وقت سے پہلے ہی برش کر لے، ٹوتھ پیسٹ کر لے، جو اسے استعمال کرنا ہے، ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش، اس کو سحری کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی استعمال کر لیا جائے۔ آپ نے سحری کی اور اس کے بعد جا کر ضرورت سے فارغ ہو گئے، اور اس کے بعد جو معمول ہے اس میں رہے، تو یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ اگر اس کے علاوہ یعنی دن کے اوقات میں روزے کے دوران اگر منہ صاف کرنا ہے تو اس کے لیے مسواک استعمال کرنا چاہیے، ورنہ ٹوتھ برش بغیر ٹوتھ پیسٹ کے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح سے وہ جو غیبت اور چغلی ہے، وہ ساری چیزیں، اور اسی طرح کے جو زبان کا غلط استعمال اور بقیہ سارے گناہ کے کام، ان سب سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، انتہائی کراہیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، بہت ہی لاغر سا، بہت ہی کمزور سا اس کا روزہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو چاہیے کہ ہم اپنی عبادات کو کمزور ہونے سے بچائیں۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، مگر لوگوں میں عام طور پہ تصور یہ ہے کہ ایسا کیا تو روزہ مکروہ ہو گیا، یا سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، ان کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ بعض کام ایسے ہیں جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، مگر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مکروہ ہو گیا، اور پھر سمجھتے ہی ہیں کہ مکروہ ہو گیا، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ گیا، اور پھر اس کے بعد کھاتے پیتے رہتے ہیں اس خیال سے کہ تو ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اصول کی بات ایک پہلے جان لے، اگر کوئی شخص اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لے کہ فلاں کام سے روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ شریعت کے موافق اس کام سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور پھر اس کے بعد اپنے طور پر فیصلہ کر کر وہ کھاتا پیتا رہے، تو پھر قضا بھی لازم آئے گی، اور 60 دن کے یعنی 2 ماہ کے روزے کفارے کے طور پر بھی لازم آئیں گے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے اس کو یہ شبہ ہوا، اشتباہ ہوا کہ فلاں کام سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے جا کر کسی مفتی سے پوچھا، اور اس عالم مفتی نے بتایا کہ آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے اگر غلط بھی بتایا ہو نا تب بھی اس کو صرف بعد میں صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے جا کر ایک عالم سے معلوم کر لیا اور عالم کے بتانے پر اس نے عمل کیا تھا. اگر اپنے طور پر فیصلہ کیا تو اس سے کفارہ بھی لازم آئے گا، قضا بھی لازم آئے گی. ہاں کسی عالم سے پوچھا اور اس نے اگر غلط بھی بتایا تب بھی صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا. تو اس لیے چاہیے کہ اس میں احتیاط کی جائے. بعض اوقات ایسے کام انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے بھی کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، مگر لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد کھاتے پیتے رہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہمارا روزہ نہیں ہے، حالانکہ روزہ ہوتا اس کے نتیجے میں اور اپنے طور پہ فیصلہ کرنے کے نتیجے میں قضا بھی لازم آئے گی اور 60 دن کے روزے بھی لازم آتے ہیں. اس میں سب سے پہلی شے ہے بھول چوک سے کچھ کھا لینا. حدیث میں آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رخصت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص بھول چوک سے کھا لے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر جیسے ہی اسے یاد آ جائے تو پھر اس کے بعد ایک لقمہ بھی گلے سے اندر نہیں جانا چاہیے، جو منہ میں ہے اسے بھی تھوک دے. مثال کے طور پر کوئی شخص روزے سے تھا مگر وہ بھول گیا کہ میرا روزہ ہے اور پانی اس کو دستیاب ہوا سامنے، اس نے پینا شروع کر دیا، پیتے پیتے ایک دم سے خیال آیا کہ میرا روزہ ہے، تو اب چاہیے کہ جو منہ میں پانی ہے اسے بھی اگل دے، اسے بھی باہر نکال دے اور اسے نگلے نہیں، اسے استعمال نہ کرے. اسی طرح سے کچھ کھانے لگ گیا اور ایک دم سے خیال آیا کہ میرا روزہ ہے تو اب جو منہ میں ہے اسے چاہیے کہ اسے تھوک دے. ہاں ایک صورت یہ ہے کہ اس سے روزہ اس کا باقی رہا، یعنی دو صورتیں ہو گئی ہمارے سامنے، اور اس سے روزہ باقی رہا، بقیہ دن پورے روزے دار ہی کس طور پر رہے گا اگرچہ بہت کچھ کھا بھی چکا ہو، کسی نے بہت سا کھانا پینا استعمال کر لیا اور پھر اس کے بعد اسے یاد آیا، بالکل دیانت کے ساتھ بالکل اخلاص کے ساتھ اسے یاد نہیں تھا اور وہ کھاتا پیتا رہا، پھر یاد آیا ایک دم سے. اب جب یاد آیا ہے تو اس کے بعد نہیں کھا سکتا، اب کھائے گا تو روزہ ٹوٹے گا، اس سے پہلے جو کچھ کھا لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹا اور اب اسے روزہ مکمل کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اسے کھلایا پلایا. اچھا اسی طرح سے یہ بھی وضاحت کی فقہا نے اس روایت حدیثی کی روشنی میں کہ اگر کوئی شخص کھا رہا ہے اور دوسرا شخص اسے دیکھ لے تو اگر کھانے والا جوان ہے، تنومند ہے، صحت مند ہے تو اسے یاد کرا دے اور فوراً ٹوک دے کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، آپ جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور اسے چاہیے جیسے اسے ٹوک دیا جائے وہ رک جائے. اب جو پہلے کھا چکا اس پر مؤاخذہ نہیں ہے، بھول چوک سے ہوئی اور حدیث میں آتا ہے کہ میری امت پہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھول چوک کا گناہ اٹھا لیا ہے، خطا نسیان اور اکراہ اس کا گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری امت پر سے اٹھا لیا، اس کا گناہ نہیں ہوگا، یہ اس پر معاف ہے. ہاں اگر سامنے والا کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے اور انتہائی عمر دراز آدمی ہے، وہ اگر کھا پی رہا ہے تو سامنے والے کو چاہیے کہ اسے متوجہ نہ کرے، اپنے کام سے رہے، اسے خود یاد آ جائے گا، رک جائے گا. یہ پھر اللہ کی ایک سہولت ہے اس شخص کے لیے جو عمر دراز ہے یا اسی طرح سے بیمار ہے یا کسی وجہ سے بھوکا تھا، پیاسا تھا اور اسے یاد نہیں ہے، واقعتاً بھول چوک سے وہ کھا رہا ہے، یعنی دوسرے پر حلف گیر نہیں ہونا ہے. ہاں البتہ کسی کی مدد ضرور کرنی ہے، مدد کے معنی یہی ہے کہ سامنے والے کو متوجہ کیا جائے جبکہ وہ صحت مند اور تنومند ہے کہ کھانا پینا روزے کی حالت میں درست نہیں ہے اور آپ کا روزہ ہے، اس طرح سے اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ کہ متوجہ بھی ہو جائے گا اور اپنی غلطی سے باز ہو جائے گا. اسی طرح سے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اگر بحالت خواب سوتے ہوئے مادہ منویہ خارج ہو گیا اور احتلام ہو گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر وہ روزہ نہیں رکھتے اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم تو روزے سے فارغ ہیں، آج کا روزہ چھوٹ گیا. ایسا نہیں ہے، مادہ منویہ کے خارج ہو جانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں اور نہ ہی اس میں کوئی کراہیت پیدا ہوتی ہے، انسان کا اپنا اختیار نہیں تھا اور وہ ایک شیطان کی طرف سے، حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ معاملہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے. ہاں انسان کو سوتے ہوئے چاہیے تحفظ کا اہتمام کرے اور اسی طرح سے اپنے خیالات کو پاک صاف رکھے، اپنے تصورات کو پاک صاف رکھے، اپنے دل کو پاک صاف رکھے، انشاءاللہ العزیز حفاظت زیادہ زیادہ ہوگی. بہرحال اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، بغیر اختیار کے مادہ منویہ کے خارج ہو جانے سے انسان کا روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اور اگر اختیار سے ہوا تو اس کے نتیجے میں صرف روزہ ٹوٹے گا اور اس کے بعد ایک دن کے روزے کی اسے قضا کرنی ہوگی. ہاں جبکہ ایک معاملہ یہ ہے کہ تعلق زنوشا ہوا ہے، میاں بیوی کا تعلق ہوا ہے، دو افراد کا تعلق ہوا ہے، اس کے نتیجے میں رمضان کے دن کے روزے، رمضان کے روزے اگر اس کے دوران ایسا معاملہ ہوا تو صرف روزہ قضا ہی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے 60 دن کے روزے رکھنے پڑیں گے، کفارہ بھی پورا پورا اس کے اوپر لازم آئے گا. اسی طرح سے سرما لگانا یا تیل لگانا یا خوشبو لگانا، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سرما لگانا یا تیل لگانا اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. بلغم منہ میں آیا اسے نگل لیا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اسی طرح سے اتفاقیہ طور پر کوئی شے منہ میں آ گئی اور حلق سے اندر چلے گئی، کھانے پینے کی شے نہیں تھی، اتفاقی طور پر منہ میں آ گئی اور اندر چلے گئی، تو اس سے بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کان میں پانی چلا جائے یا قصدن ڈالا جائے, کان سے اگر کوئی شاید کان سے پانی اندر چلا گیا نہاتے ہوئے, اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا, نہ ٹوٹتا ہے. بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کان سے پانی اندر چلا گیا اس لیے روزہ ٹوٹ گیا, پھر روزے دار کی طرح پورا دن نہیں گزارتے, یہ غلطی ہے, بڑی غلطی ہے. دانتوں کے درمیان کوئی غذا یا چھالیا یا کوئی ریشہ کوئی ٹکڑا رہ گیا اور اس کے بعد اسے منہ سے نکالا اور نکالنے اس کے بعد اسے نگل لیا, تو اس سے یعنی جو ہے رات سے رہ گئی تھی منہ میں, سحری سے رہ گئی تھی, اس کو نگل گئے, تو اس سے جو ہے وہ روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہے کہ اس کو باہر نکالا اور اس کے بعد نگل لیا, منہ سے نکالا اور نکالنے کے بعد منہ میں واپس رکھا اور نگل لیا, تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اس کی خاص مقدار ہوگی, وہ چنے کی مقدار کے برابر ہوا تو پھر اس کے بعد اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. بے اختیار قے ہو گئی, اس کی کوشش نہیں تھی, اس نے جانتے بوجھتے ہوئے الٹی نہیں کی, قے نہیں کی, بے اختیار قے ہو گئی. اب چاہے یہ منہ بھر کر ہو یا مقدار کم ہو, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, مکروہ بھی نہیں ہوتا, بے اختیار تھی. ہاں قے کا معاملہ ایسا ہو کہ وہ واقعتاً خود انگلی ڈال کر منہ سے قے کرے, تو اب اگر یہ منہ بھر کر ہے, یعنی منہ بھر کر جو مقدار ہوتی ہے قے کی, اس سے زیادہ ہے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے, اور اگر منہ بھرنے سے کم کم ہے, تھوڑا سا کچھ حلق میں آ گیا اور وہ بھی اس کی اپنی کوشش سے آیا تھا, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا کرتا. مسواک کے دوران منہ سے کچھ خون نکل گیا اور وہ خون نکل گیا انسان, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ وہ خون کم ہو تھوک کی مقدار سے. ایک یہ ہے کہ تھوک پورا سرخ ہو چکا ہے اور منہ میں بہت خون آیا ہے, اسے چاہیے اب اسے تھوک دے, اسے نکلے نہیں, مگر اگر اس خون تھوڑا سا نکلا ہے اور تھوک میں صرف جو ہے وہ چند ریشے آ رہے ہیں خون کے اور چند دھاریاں خون کی نظر آ رہی ہیں اور اس کو اس نے نگل لیا, تو اس سے روزہ اس کا نہ مکروہ ہوا نہ ٹوٹا. اس کے بعد وہ چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جایا کرتا ہے, اور ٹوٹنے کی بھی صورتیں ہم نے عرض کی کہ دو ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کو قضا بھی لازم آئے اور کفارہ بھی لازم آئے, اور ایک صورت کیا ہے کہ صرف قضا لازم آئے کفارہ لازم نہ آئے. جس صورت میں صرف جن صورتوں میں صرف قضا واجب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو جبرن روزہ کھلوا دے, زبردستی کر کر روزہ اس کا توڑوا دے, روزہ کھلوا دے, تو اب اس میں دوسرے کا جبر تھا, اس کا اختیار نہیں تھا, تو اس کے اوپر صرف ایک دن کی قضا لازم آئے گی, کفارہ لازم نہیں آئے گا. دوسری صورت یہ کہ اس کا کوئی کھانے پینے کا ارادہ نہیں تھا, مگر ایسا ہوا کہ کوئی ایسی شے جو کھانے پینے کی ہے وہ اس نے غیر ارادی طور پر اس کے منہ میں چلے گئی اور اس کے بعد یہ نگل گیا. پہلی صورت جو ہم نے دیکھی تھی کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وہ یہ تھا کہ وہ شے کھانے پینے کی نہ ہو, مثال کے طور پر کوئی مچھر منہ میں چلا گیا, ہوا سے مکھی منہ میں چلے گئے اور اس کے بعد وہ نگل گیا, تو اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے اور نہیں مکروہ ہوا. مگر ایک شے ایسی ہے جو واقعتاً کھانے پینے کی ہے, وہ غیر ارادی طور پر اس کے منہ میں چلے گئی اور اس کے بعد یہ اسے نگل گیا, تو اس کے بعد پھر روزہ ٹوٹ جائے گا, مگر غیر ارادی معاملہ تھا اس لیے صرف ایک دن کی قضا لازم آئے گی. یا اسی طرح سے کوئی شخص دیر سے بیدار ہوا, آنکھ کھلی اور اس کا خیال ہے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے, اس کا خیال ہے کہ ابھی سحری کا وقت باقی ہے اور وہ سحری کر رہا ہے, کھا پی رہا ہے, مگر پھر معلوم ہوا کہ جب تک وہ کھاتا پیتا رہا تھا اس وقت تک سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا اور روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا. اب چونکہ یہ غلط فہمی سے ہوا ہے, روزہ تو نہیں ہوا اس کا, ٹوٹ گیا روزہ, مگر بعد میں صرف ایک دن کی قضا لازم آئے گی, کفارہ لازم نہیں آئے گا. جانتے بوجھتے ہوئے نہیں بلکہ بھول چوک سے کوئی شخص سحری کے بعد بھی کھاتا رہے, مستقل کھاتا رہے, وقت ختم ہو گیا اور کھاتا رہا یہ سمجھ کر کہ ابھی وقت باقی ہے, اور بعد معلوم ہوا کہ وقت ختم ہو چکا تھا, تو ایک دن کی قضا اس پر روزے کی لازم آئے گی. اسی طرح سے کوئی ذائقے والی شے, چاہے پسینہ ہی کیوں نہ ہو منہ میں چلا گیا, آنسو ہی کیوں نہ ہو منہ میں چلے گیا اور اسے وہ نگل گیا, اور اس کی جو کہیے نمک کا احساس ہے, اس میں ذائقے کا جو احساس ہے وہ اسے محسوس ہو رہا ہے, تو اس کے بھی نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد قضا ایک دن کی لازم آئے گی. اسی طرح سے ناک اور کان میں کوئی تر دوا ڈالنا, ناک اور کان میں کوئی تر دوا ڈالنا, ایک یہ تھا کہ غلطی سے پانی کا چلا جانا کان میں, اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا, ہم نے دیکھا تھا, مگر ایک یہ ہے کہ اختیار سے ناک اور کان میں کوئی دوا ڈالی جائے جو انسان کے حلق تک پہنچ جاتی ہے, ناک میں ڈالی جائے یا کان میں ڈالی جائے, انسان کے حلق میں پہنچ جاتی ہے, اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف ایک دن کی قضا لازم آئے گی. اسی طرح سے بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے اس بات کی کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے, وہ صورتیں کون سی ہیں, وہ آزار کون سے ہیں, وہ عذر کون سے ہیں جس میں انسان روزہ چھوڑ سکتا ہے. دو صورتوں کا ذکر تو قرآن حکیم نے خود کر دیا, بتا دیا کہ سفر کی صورت ہو اور بیماری کی صورت ہو. سفر کا مطلب کیا ہے, پہلے بھی عرض کیا گیا تھا, پھر سے دہراتا ہوں, سفر کا مطلب ہے جب کہ ایک شخص شرعاً مسافر ہو. یہ نہیں کہ بس ایسے ہی گھر سے نکلے اور اس کو سفر سمجھ لیا, یا ایسے ہی شہر سے نکلے تھوڑے سے باہر گئے اور اس کو سفر سمجھ لیا, بلکہ شرعی مسافر وہ ہے جو اپنے علاقے سے, اپنی بستی سے باہر نکل جائے, اس بستی کی عمارتیں مکمل ہو گئیں اور اس کے بعد جہاں وہ جا رہا ہے وہاں کا سفر 48 میل کے فاصلے پر واقع ہو. 48 میل شرعی مسافت کی قید ہے اور حد ہے, اس سے آگے کا سفر اسے درپیش ہے. تو اب یہ پورا درمیان کا سفر جو ہے یہ اس حال میں مسافر کہلائے گا, اس کو نمازوں کے قصر کرنے کی سہولت حاصل ہے, اس کو روزے کے چھوڑنے کی سہولت حاصل. اسی طرح سے جہاں جا کر رہنا ہے, عارضی جائے قیام مثال کے طور پہ یہاں سے سفر کر کر وہ لاہور تک گیا ہے, اب لاہور جا کر اس نے رہنا ہے, وہاں جا کر اگر اس کو قیام کی نیت نصف شہر سے کم کم ہے, مہینے سے کم کم ہے, تو یہ شخص مسافر کہلائے گا. یعنی 14 روز اگر سے کم کم اگر اس کے قیام کی نیت ہے تو یہ شخص مسافر کہلائے گا اور روزہ وہاں بھی چھوڑ سکتا ہے, چاہے تو رکھے چاہے تو چھوڑے, اختیار دیا اللہ نے. ہاں البتہ نمازوں کو قصر کر کر پڑھنا یہ لازم ہوگا, یہ واجب ہوگا. اچھا اگر اس کے پہلے ہی دن سے نیت 14 دن سے زیادہ قیام کی ہے تو پھر پہلے ہی دن سے یہ مقیم ہو جائے گا, مسافر نہیں رہے گا. پہلے ہی دن سے یہ شخص مقیم شمار ہوگا, مسافر نہیں رہے گا, چنانچہ پھر اسے روزہ چھوڑنے کی سہولت حاصل نہیں ہے, وہاں پر جا کر اسے روزہ رکھنا ہوگا. دوسری صورت بیماری کی ہے, سوال بعد میں کر لیجیے, بعد میں کر لیجیے, سوال بعد میں کر لیجیے. دوسری صورت بیماری کی ہے, بیماری کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا بیمار ہے, ایک تو ہے تھوڑی بہت بیماری, نزلہ زکام ہوا, نزلہ زکام میں انسان روزہ چھوڑ دے سوچ کر کہ میں بیمار ہوں, یہ بات صحیح نہیں ہے. ایسا مرض ہو کہ جس سے جان کے جانے کا خطرہ ہو, یا ایسا مرض ہو کہ جس کے اتنے بڑھ جانے کا خطرہ ہو جس کے بعد تحمل مشکل نہ ہو, مثال کے طور پر کسی کو 103 بخار ہے تو اب روزہ چھوڑنے کی سے سہولت حاصل ہے. مثال کے طور پر کسی شخص کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر تم اتنے اتنے وقفے سے دوائی نہیں لوگے تو تمہیں کوئی شدید نقصان ہو سکتا ہے اور کوئی بڑی بیماری ہو سکتی ہے, کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے, تو پھر اب اس کے لیے بہرحال اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے. اسی طرح سے کوئی شخص ایسا ہے جیسے ہر کچھ دیر کے بعد کچھ وقفے سے کوئی ایسی دوا استعمال کرنی ہی پڑتی ہے, اور اس کے بغیر یا کچھ کھانا غذا استعمال کرنی پڑتی ہے, ورنہ اس کے بغیر اس کی زندگی کو خطرہ ہے یا مرض کے انتہائی بڑھ جانے کا خطرہ ہے, تو پھر ایسے مسافر کے لیے سہولت ہے. چھوٹی موٹی بیماریاں, کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے یا سر میں درد ہے, یہ وہ بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی سہولت ہو. ہاں اس میں کرنا یہ چاہیے کہ طبیب سے, ایک دیندار ڈاکٹر جو کہ دین کا سمجھنے والا ہے, دیندار ڈاکٹر ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ دین کے بارے میں بے پرواہ نہیں ہے بلکہ حساسیت کے ساتھ معاملات کو, خود بھی باعمل مسلمان ہے, اس سے مشورہ کیا جائے. وہ کہے کہ بھائی آپ کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دیا جائے. اچھا اب بیماری کی بھی دو صورتیں ہیں, ایک بیماری کی وہ صورت ہے کہ جو عارضی بیماری ہے, مثال کے طور پر کوئی 103 بخار ہو گیا کسی کو, اب وہ اس میں روزہ چھوڑ سکتا ہے, تو بعد میں جب صحتیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تو پھر بعد میں اسے قضا کرنی ہوگی, ان روزوں کی قضا رمضان کے بعد رکھنی ہوگی. یعنی ایک دن کا روزہ چھوڑا ہے, مسافر کو بھی قضا کرنا ہے ان جتنے دن کے روزے چھوڑے ہیں, اسی طرح سے مریض کو بھی قضا کرنے ہیں جتنے دن کے روزے چھوڑے ہیں. ایک بیماری کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ اب اس کے صحتیاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے, ایسی بیماری کہ جس میں اب صحتیاب ہونے کی امید ہی نہیں ہے, مثال کے طور پر کسی کو شوگر کا مرض ہے اور اس میں اگر وہ ہر کچھ وقفے کے بعد کچھ نہ کھائے اور کچھ دوا استعمال نہ کرے تو ہلاکت واقع ہو سکتی ہے, جان سے جا سکتا ہے, تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھائی اب آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. یا اسی طرح سے کوئی اور ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے اسے بار بار دوا یا غذا استعمال کرنی پڑتی ہے کہ ڈاکٹر, اور وہ پھر مرض پوری زندگی اس کے ساتھ ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب اس کے ساتھ ہی آپ کو زندگی گزارنی ہے اور اس سے اب علاج, یعنی اس سے صحتیاب ہو جانا اس کا امکان نہیں ہے. تو جس شخص کو ایسا مرض لاحق ہو جائے کہ وہ زندگی بھر اس کے ساتھ ہے اور صحتیاب ہو جانے کا کوئی امکان نظر نہ آئے, تو اس کے لیے پھر یہ جائز ہے کہ وہ روزے کے بدلے فدیہ دے دے, پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ روزے کے بدلے فدیہ دے دے. فدیہ کیا ہے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے. اسی طرح سے ایک اور شخص وہ ہو سکتا ہے جسے شیخ فانی کہتے ہیں, یعنی ایسا شخص جو بہت زیادہ عمر دراز ہو گیا, عمر اس کی بہت زیادہ ہو گئی اور اب کمزوری کی وجہ سے, ضعف کی وجہ سے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہے, تو ایسے شخص کے لیے بھی علماء نے لکھا کہ اس کو بھی فدیہ دے دینا جائز ہے, روزہ بعد قضا نہیں کر سکتا چنانچہ اس کو فدیہ دے دینا جائز ہوگا. اسی طرح سے وہ خواتین جو حمل سے ہوں ان کو اختیار ہے, اگر وہ صحت اچھی ہے اور رکھ سکتی ہیں روزہ تو رکھ لیں, اور اگر چھوڑنا چاہیں حمل کی تکلیف کی وجہ سے, حمل کے ضعف کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہیں تو انہیں بھی اختیار ہے کہ بعد کے ایام میں قضا کریں. اسی طرح سے وہ عورتیں جو دودھ پلاتی ہیں, بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں, اس کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے, اگر روزہ رکھ لیں تو ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ ایام رضاعت کے روزے بعد میں قضا کر لیا کریں, اور اگر رکھنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے, رکھ سکتی ہیں. کسی شخص کو بھوک پیاس کی بہت شدت ہو جائے, اور افلاس ہے اور قحط سالی ہے, تو ایسی جگہ کے لیے بھی رخصت دی گئی کہ وہاں پر پھر وہ روزہ قحط سالی ہے, کھانے پینے کو دستیاب ہی نہیں ہے کچھ, یعنی نہ روزہ رکھنے کو کچھ دستیاب ہے نہ افطار کرنے کو کچھ دستیاب ہے, تو ایسے افراد کے لیے بھی رخصت یہ دی گئی کہ بعد میں وہ پھر قضا کریں گے. اسی طرح سے کسی کو خوف ہلاکت ہو جائے, روزہ رکھے اور خوف ہلاکت ہو جائے کسی سبب سے بھی, تو اس کے لیے بھی اس کی قضا چھوڑ روزہ چھوڑ دینا اور یہ معذور میں شمار ہوگا اور اس کو بعد میں قضا کرنے کی گنجائش ہوتی ہے. اسی طرح سے جہاد و قتال کا سفر ہے, اس میں شرعی طور پر اس کو رخصت دی گئی مجاہدین اسلام کے لیے کہ وہ اپنے اس مشقت کے دوران روزے چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی شخص بے ہوش ہو, ہوش و حواس ہی میں نہ ہو, یا جنون یا پاگل پن کا دورہ پڑتا ہو, تو اس شخص کے لیے بھی روزے کا چھوڑ دینا اب اس کے اختیار میں نہیں ہے, مگر بعد میں جب وہ صحت یاب ہو جائے گا, افاقہ ہو جائے گا, واپس عقل کی حالت میں آ جائے گا, واپس ہوش کی حالت میں آ جائے گا, تو پھر اس ایام کے ان ایام کے چھوٹے ہوئے روزے اس کی اس نے قضا کرنی ہوگی. یہ جو فدیہ ہے, فدیہ کی سہولت ہم نے دیکھی دو افراد کے لیے, اس میں بھی یہ غلط فہمی عام طور پہ پائی جاتی ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سبب سے روزہ چھوڑ دیا, مرض کی وجہ سے چھوڑ دیا تو اب بس فدیہ دے سکتے ہیں, یا یہ کہ ایسا کوئی آپشن اب بھی برقرار ہے. بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے اور قرآن حکیم سے یہ بات اخذ کر رہے ہوتے ہیں کہ قرآن حکیم میں لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی نہ رکھنا چاہے تو پھر فدیہ دے دے, تام مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ دے دے, جو روزہ نہ رکھنا چاہے اور اختیار رکھتا ہو اور قوت رکھتا ہو پھر اس کے باوجود بھی وہ نہ رکھے تو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ فدیہ دے دے. جاننا چاہیے کہ قرآن حکیم کی آیت یا تو منسوخ ہے ایک قول کے مطابق, یا دوسرا یہ ہے کہ اس میں یہ بات اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ مفہوم اس کا ہے یہ کہ جو شخص روزہ نہ رکھ سکتا ہو اور طاقت نہ رکھتا ہو, وللذین یتیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اس کے معنی کیا ہے کہ وہ جو طاقت نہ رکھتے ہوں, ایک قول یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ حکم ایک خاص زمانے کے لیے تھا, پھر بعد میں اسے منسوخ کر دیا گیا, تو اب قرآن حکیم کی اس آیت سے یہ مفہوم اخذ کر کر یہ سمجھنا کہ قرآن میں تو یہ رخصت ابھی بھی برقرار ہے کہ روزہ نہ رکھنا چاہو تو فدیہ دے دو, یہ غلط فہمی ہوگی اور اس سے اس خیال سے جس نے روزہ چھوڑا ہوگا اس کو قضا کرنا لازم ہوں گے اور وہ فدیہ دینے سے اس کی برات نہیں ہوتی. اسی طرح سے اور بھی بہت سے مواقعوں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روزے رہ گئے تھے, بیماری کے روزے رہ گئے تھے تو فدیہ دے دیں, حالانکہ اب وہ قضا کر سکتے ہیں, حالانکہ بعد کے ایام میں وہ قضا کر سکتے ہیں, سمجھتے ہیں فدیہ دے کر رخصت ہو سکتی, یہ بات صحیح نہیں ہے. یا اسی طرح بعض خواتین, ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو ایام ماہواری کی وجہ سے ہمارے روزے چھوٹ گئے ہیں ان کا ہم فدیہ دے دیں تو برات ہو جائے گی اور خلاصی ہو جائے گی, قضا کرنا ضروری نہیں, یہ غلط فہمی ہے, ان ایام کے روزے قضا کرنے پڑیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ایام ماہواری کے دوران جو نمازیں آئی ہیں اس کی قضا تو نہیں ہے, ہاں روزوں کی قضا بہرحال دیگر اوقات میں دیگر دنوں میں کرنی ہوگی, تو جو روزے رہتے ہیں اس کو پھر پورا کرنا ہوگا, صرف اس وجہ سے کہ بہت سے ہو گئے ہیں اور بہت جمع ہو گئے ہیں, فدیہ دے دیا جائے یہ سہولت لینا یا یہ رخصت لے لینا جائز نہیں ہے. فدیہ کیا ہے, روزے کا فدیہ کیا ہے, وہی ہے جو صدقہ فطر کی مقدار ہے. صدقۃ الفطر کی احتیاطی مقدار 2.25 کلو گندم ہے, 2.25 کلو گندم جو ہے یا اتنا ہی آٹا وہ صدقہ کر دیا جائے گا, یا اس کی قیمت ہے جو کسی فقیر کو کسی مسکین کو دے دی جائے گی. ایک روزے کے بدلے جو فدیہ ہے وہ کیا ہے, وہی جو صدقۃ الفطر کی مقدار ہے, اس سال دیکھ لیا جائے صدقۃ الفطر کی کیا مقدار ہے, اتنا ہی فدیہ دے دیا جائے, اس شخص کو دینا جائز ہے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے, یہ فدیہ کی رقم اسی کو دینا جائز ہے جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے. اور دے گا کون, وہ ان دو صورتوں کے اندر واقع ہوگا, ایک وہ یا تو مرض ایسا ہے کہ اب صحت یاب ہونے کا امکان نہیں ہے, یا عمر ایسی ہے کہ اب صحت میں آ کر واپس جو ہے وہ روزہ رکھنے کا امکان نہیں ہے, اس شخص کے لیے فدیہ دینا جائز ہوتا ہے, بقیہ کے لیے دیگر اوقات میں دیگر ایام میں قضا کرنا لازم ہے. آج یہیں تک گفتگو رکھتے ہیں, انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں رمضان کی دوسری عبادت یعنی شام کی عبادت, رات کی عبادت جو تراوی کی عبادت ہے, قیام اللیل, اس کے بارے میں مسائل و احکام انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی حاذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جن حضرات کے سوالات ہوں نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں.